امام کے حضور ادا احترام کے لیے انشاءاللہ ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے حضرت سید الشہداء کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود يا محمد وعلى محمد صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان ہے. خداوند متعال نے معرفت جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے واجب قرار دی تمام انسانوں کا کہ اس کو ڈھونڈیں, حاصل کریں. خداوند متعال نے ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دیا, ہمیں ایسے خاندانوں میں پیدا کیا, ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں پہ معرفت گویا ہمیں بغیر کسی سخت امتحان کو گزارے ہوئے نصیب ہو سکتی ہے. آج شب شہادت ہے، شب شہادت سید الشہداء کی فرزند کی، اس موقع پر ان کی جد امجد کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے، اہل بیت کے وارث وقت کے امام کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس وعدے کے ساتھ کہ قیامت تک خدا ہماری تمام نسلوں کو نبی اولاد نبی کے جانساروں میں قرار فرمائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پرچم، ان کی پرچم عظمت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ اس عزاداری کے صدقے میں ہمیں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. عجل خدا تعالی نے بلا شک و شبہ ہمیں ذمہ دار خلق کیا ہے، کسی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ یہ ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس ذمہ داری کے اندر کسی بھی موقع پر پہنچ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب معاملہ ختم ہو گیا. صبح انسان متقی ہو، شام تک آتے آتے نعوذ باللہ تعالی فسق کر دے، اور مثبت میں بھی ممکن ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ رات کو کوئی سوئے فاسق و فاجر، اور اسی ایک رات کے اندر کسی تہذیب نفس کی وجہ سے، کنٹرول کی وجہ سے صبح کو متقی پرہیزگار کا درجہ حاصل کر. تو انسان کے لیے یہ بہت سخت معاملہ ہے کہ 50 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد بھی اپنے نفس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا. اور اگر کوئی نشانیاں مانگنا چاہتا ہے تو آپ کے سامنے جا بجا تاریخ میں، روایات کے اندر، حتیٰ بعد کے حالات کے اندر نشانیاں موجود ہیں. کس طرح کربلا کے واقعے کے اندر جن لوگوں نے مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ گمراہی کا ساتھ دیا ہوا تھا، خدا نبوتان نے بصیرت نصیب کی. ایسا بھی ہوا کہ کوئی بظاہر سید الشہداء کا ساتھ تھا اور واقعی کربلا سے مثلا 1 مہینے پہلے ہر چیز سے محروم ہو گیا. آگے کیا ہے؟ آگے ہمارے پاس روایات موجود ہیں وقت امام کی تشریف آوری کے حوالے سے، ان میں سے ایک منظر بہت دفعہ دہراتا ہوں، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. بہت عجیب ایک منظر ہے، جو کتابیں ہمارے پاس اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہیں وقت امام کی تشریف آوری کے حوالے سے، ان میں ظاہر ہے کہ مشہور ترین کتابوں میں سے ایک عصر ظہور ہے، علامہ علی قرآنی کی کتاب. اسی طرح ایک کتاب ترجمہ ہوئی بھی ہے جمال منتظر کے نام سے، بہت مشہور کتاب ہے. اور ان دونوں کے اندر بہت اچھی بات یہ ہے کہ ان کی بیس روایات ہیں، انہوں نے اپنی بیس روایات رکھی ہے، مضبوط روایات رکھی ہیں، دونوں مستند کتابیں اس اعتبار سے. دونوں کتابوں کے اندر ایک منظر موجود ہے، اور وہ منظر ایسے لمحے کا ہے جب امام کو تشریف لائے ہوئے کم سے کم کئی مہینے گزر چکے ہیں. امام مثال کے طور پر مدینہ میں ایک مخفیانہ ظہور فرماتے ہیں. مخفیانہ ظہور کیا مطلب ہے؟ یعنی محدود ظہور، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد مکہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ وقت پیش آتا ہے کہ جب امام کا ظہور علنی ہو جاتا ہے پوری دنیا کے سامنے. جب ظہور علنی ہوتا ہے اس کے بعد امام وہاں سے کوفے کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں، کوفہ کی طرف سفر کرتے ہیں. ادھر امام کی تشریف آوری سے پہلے سفیانی شام میں ظاہر ہو چکا ہوتا ہے. شام اس زمانے میں بہت وسیع علاقہ تھا، آج جو جس کو ہم لوگ سیریا کہتے ہیں، شام کہتے ہیں، اس سے زیادہ وسیع تھا شام. مثال کے طور پر جو آج کا لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، جس پہ مقبوضہ اسرائیل ہے، یہ سب شام کا حصہ تھا. اس سے شام سے سفیانی ظاہر ہو چکا ہے، اس نے اپنی دہشت گردی پھیلائی بھی ہے، اس نے ہزاروں، کم از کم دسیوں ہزار اہل بیت کے ماننے والوں کو شہید کیا ہے، اور اب وہ اپنا مرکز بنانا چاہتا ہے، یعنی اپنی دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے کوفہ کی طرف. تو وہ بھی کوفہ کی طرف بڑھتا ہے اور امام کا لشکر کوفے کے مومنین کی نصرت کے لیے کوفہ کی طرف تشریف لاتے ہیں. البتہ بعد میں کوفہ امام کا کیپٹل بنتا ہے، امام کا دارالخلافہ تشکیل پاتا ہے. تو امام کوفہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی کوفہ کی طرف آ رہا ہے، اور ایک جگہ پہ جا کر دونوں کا محاذ لگ جاتا ہے، دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اس سے پہلے خراسانی کا لشکر امام کے لشکر کو جا کے مل چکا ہے، یعنی جب امام کوفہ میں آتے ہیں تو اس موقع پر روایات کے مطابق خراسانی کا لشکر امام کی نصرت کے لیے جاتا ہے، اور امام کے خیمے میں خراسانی آتے ہیں، اور وہ امام کی شناخت حاصل کرنے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے لشکر کو امام کے حوالے کر دیتے ہیں. اب امام کے لشکر میں جو لوگ ہیں وہ ہیں کہ جو کئی مہینے سے امام کے ساتھ ہیں، یا کئی مہینے سے امام کی نصرت کے ارادے سے اپنے شہروں سے نکلے ہوئے ہیں. اور سفیانی کے لشکر میں وہ ہیں جو کئی مہینے سے اس بدبخت کے ساتھ ہیں، یعنی اس کی دہشت گردیاں دیکھ چکے ہیں، کس طرح اس نے گردنیں کاٹی ہیں لوگوں کی وہ دیکھ چکے ہیں. بلکہ عزیزان محترم، جو بچوں کے سامنے انسان بعض روایات نہیں بیان کر سکتا کہ اس سفیانی کی دہشت گردی کس قسم کی ہے. مجھے یاد ہے میں بچپنے میں بعض اوقات مجالس وغیرہ میں ایسی کچھ چیزیں سن لیتا تھا تو کئی مہینے تک میرے دماغ پہ اس کا اثر رہتا تھا. لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا، آپ جا کے خود ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سفیانی کی دہشت گردی کس قسم کی ہے. تو اس کے جو لشکر میں ساتھ ہیں وہ یہ سب دیکھ چکے ہیں کئی مہینے سے. اب امام اور سفیانی کا لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتا ہے، تو اب طبیعتاً جو امام کے ساتھ ہے اس کو امام کے ساتھ رہنا چاہیے، جو سفیانی کے ساتھ تھا اس کو سفیانی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. لیکن جب لشکر یہاں پہ آتا ہے تو کوئی ایک موقع آتا ہے اور ایک دن کوئی آتا ہے، اس دن کو روایات نے یوم التبادل لکھا ہے. تبادل ویسے تو ایکسچینج کہتے ہیں، بدلنا، ادھر سے ادھر ہونا، یوم التبادل. یوم التبادل کیوں لکھا ہے؟ فرمایا کہ اس دن سفیانی کے لشکر سے نکل کے بہت سارے لوگ امام کے پاس آئیں گے، اور امام کے لشکر سے نکل کر لوگ سفیانی کے لشکر پہ چلے جائیں. صحیح. اب انسان جب اس طرح کی روایات پڑھتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے، نہیں معلوم یہ کیا معاملہ ہوتا ہوگا، لوگ کیوں اس طرح سے ہوتے ہوں گے. تو مثلاً اس کی وجہ کیا ہوتی ہوگی؟ اب ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے، ظاہر ہمارا بچپن سے یہ سب چیزیں سنتے آ رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جو برا ہوگا وہ برا تو ہوگا، لیکن اس کے اندر کوئی ایک اچھائی ایسی ہوگی جو اس کو حق کے لشکر کی طرف لے آئے گی، جیسے حضرت ہود کو لے آئی تھی. چلو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن دوسرے والے کا کیا کہیں گے کہ جو اچھوں کے لشکر کے ساتھ ہوگا اس کے اندر بھی کوئی ایسی برائی ہوگی جو اینڈ ٹائم پر اس کو پنپنے نہیں دے گی. اچھا وہ برائیاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ کون سی برائیاں ہوتی ہیں جو امام کے لشکر میں کئی مہینے ہونے سے بھی زائل نہیں ہو رہی ہیں، یا ان کے اثرات زائل نہیں ہو رہے؟ اب یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ بھائی مثلا فرض کرنے ہم سے آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ، میں نے گناہ کیے ہیں، تو میں گناہ کیے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ تو ہم مثلا کہیں گے بھائی میں روزے جاؤں، مشہد جاؤں، نجف چلا جاتا ہوں، کربلا جاؤں گا، مدینے جاؤں گا، مکہ جاؤں گا، وہاں ان روزوں میں جا کر یا خانہ کعبہ کے سامنے جا کے مغفرت کروں گا اور انشاءاللہ میرے گناہ صاف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ فرد وہ ہے کہ جو امام کے لشکر میں موجود تھا، یعنی امکان قوی اس بات کا ہے کہ اس نے نہیں معلوم کتنی نمازیں امام کے پیچھے پڑھی ہیں، اب بھی اس کی برائیاں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو اب مثال کے طور پر میرے جیسا طالب علم کیا سوچے اس آدمی کے بارے میں، کیا کیا اس بندے خدا نے؟ تو صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو اپنی اچھائیوں کا کوئی گھمنڈ ہوگا، یہ اپنے کسی غرور میں مبتلا ہوگا. چونکہ اگر یہ متواضع انسان ہوتا، منکسر المزاج ہوتا، اتنے خوبیاں کرنے پر اس کے گناہ دھل چکے ہوتے. صرف ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے، حتیٰ اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا کہ مولانا شاید اس نے کوئی رزق حرام کھایا ہوا ہوگا، بھائی رزق حرام کھایا ہوا ہوگا لیکن اس کی بھی تو توبہ ہوتی ہے، جب وہ اتنے عرصے جہاد کے اندر کھڑا ہو گیا, اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے, تو بالآخر معافی مانگ رہا ہوگا کہ بھائی میں نے رزق حرام کھایا لیکن میں معافی کر مانگتا ہوں, اب اس سے نکل کے آ چکا ہوں. مثلا حضرت ہور بھی تو یزید کے لشکر میں تھے کمانڈر بالآخر, کچھ تو مواجب ان کو بھی ملتے ہوں گے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو پاکیزہ کر لیا. البتہ یہ میں نہیں کہہ سکتا, ممکن ہے تاریخ میں کوئی ڈھونڈے تو شاید کہیں پتہ چل جائے کہ شاید حضرت ہور اس خدمت کے نتیجے میں کوئی پیسہ نہ لیتے ہوں, ممکن ہے ایسا ہو. لیکن بہرحال مجھے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی غرور میں مبتلا ہے, تکبر کے اندر مبتلا ہے, تو غرور اور تکبر یہ وہ مصیبتیں ایسی ہیں جس کے ہوتے ہوئے انسان اپنے لیے کوئی راستہ نہیں بنا پاتا. تو یہاں سے کم انسان اپنے بارے میں ایک بات کے اوپر اطمینان کر لے, وہ یہ کہ خدا و متعال کے سامنے متواضع رہے, خدا و متعال کے سامنے خاضع رہے, اور حتی الامکان کوشش کرے کہ غرور و تکبر کی کوئی لہر بھی اس کے اندر نہ آئے. اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ کام آسان کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت اچھا انسان ہوں, میں بہت ہمبل ہوں, میں ہوں, یہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر تکبر اور ریاکاری دونوں کی تہ چڑھی ہوئی ہے. تو اندر تکبر ہے لیکن اوپر منکسر المزاج ہونے کی ریاکاری ہے. تو اوپر سے میں اپنے آپ کو دکھا رہا ہوں میں بہت ہمبل ہوں اور اندر سے اب اگر یہ دو بیماریاں کسی کے اندر جمع ہو جائیں, یعنی نمبر ایک ریاکار ہو تو وہ دکھاتا ہے کہ میں ہمبل ہوں, نمبر دو اندر سے متکبر ہو, آپ یقین فرمائیے اس بندے کے لیے خود اپنے آپ کو پکڑنا مشکل ہے کہ میں متکبر ہوں. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی اپنے آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا کہیں میں متکبر تو نہیں ہوں, اس کا جو ظاہری دکھاوا ہے ریاکاری متواضع ہونے اور منکسر المزاج ہونے کی, یہ اس کو اطمینان دلائے گی نہیں اگر تم متکبر ہوتے نا تو تم اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے ہمبل کیوں ہوتے. اب یہ اس کو نہیں پتا کہ وہ ہمبلنس ریاکاری کا حصہ ہے, خلوص کا حصہ نہیں ہے. تو اخلاق میں کمپلیکیشن یہاں پہ آتا ہے. اب اگر فرض کریں خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی شخص کے اندر یہ دو تہیں جمی ہوئی ہیں, اندر متکبر ہے ریاکاری میں متواضع ہے, اور یہ اپنی اس خرابی کو نہ پکڑ پائے اور چلتا رہے کسی ایک کرنچ کے اوپر جا کر اس کا رزلٹ سامنے آنے والا ہے. اچھا آپ مجھ سے ممکن ہے آپ یہ سوال فرمائیں کہ پھر اب ہم اگر خدا نہ کرے ایسا ہونے والا ہے تو میں اس کا علاج کیا تلاش کروں, اس کا علاج تلاش کروں خدا متعال سے پناہ طلب کروں کہ خدا سے میں کہوں کہ خدا ہے میری برائیاں مجھے دکھا دے. اور مجھے تقریباً یقین سے یہ احساس ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے متواضعانہ طلب کرے کہ خدا ہے مجھے برائیاں مجھے دکھا دے, تو خدا محتاج نہیں ہے کہ کوئی استاد ہی بھیجے, نہیں محتاج نہیں. ممکن ہے وہ کوئی کتاب کھولے اس میں ایک روایت آ جائے جو اسے بتا دے کہ یہ کرو, ممکن ہے وہ کسی منظر سے گزرے, دو انسانوں کے درمیان ایک لڑائی سے گزرے اور اس کو خیال آئے کہ دیکھو یہ شاید خرابی میرے اندر بھی ہے. تو اگر انسان خدا سے یہ طلب کرتا رہے کہ خدا مجھے ہدایت دیتے, وہ جو نماز کے بعد ایک دعا ہے اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من برکاتک انزل علینا من برکاتک منشر علینا من رحمتک, یہ میرے خیال میں بہت اس لحاظ سے اہم دعا بن جائے گی. بہرحال خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اسی دنیا کی زندگی کے اندر اپنی تمام برائیوں کو ختم کرنے کی سعادت نصیب فرما, ہمیں اپنے امام کی نصرت کے لیے بہترین تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس معاملے میں اور مناسبت بھی ہے, اس معاملے میں جو بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ذریعہ اہل بیت کی دعاؤں کے اوپر توجہ کرنا ہے. دعائیں ویسے تو اردو میں ہم دعا کہتے ہیں مانگنے کو, کہ مثال کے طور پر کوئی تھوڑا سا کم درجے کا ہو کسی زیادہ درجے کے سامنے اپنی التجا کو پیش کرے اس کو ہم دعا کہتے ہیں. عربی میں دعا پکارنے کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی یہاں پہ کھڑا ہے, تھوڑا فاصلے کے اوپر ہے اور اسے بلائے تو اس کو دعا کہتے ہیں, اس کو پکارنا کہتے ہیں. دعا کا ویسے تو ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو نچلے مرحلے کے اوپر ہے اس کی کوئی ضرورت ہے اور وہ اپنی اس ضرورت کا اظہار اوپر والے کے سامنے کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے دعا کی, دعا مانگی. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعائیں صرف اتنا نہیں ہے کہ میں نے ایک چیز مانگنی ہے. آپ دعاؤں کو دیکھیں, بعض اوقات پوری پوری دعا آ جاتی ہے اور مانگنے کا جملہ ایک آئے گا, لمبی سی ایک دعا آئے گی, اس کے اندر 25-30 جملات آئیں گے, لمبے لمبے جملات, اور وہ تمام کے تمام جملات کوئی دعا نہیں رکھتے اپنے اندر, آخر میں آ کر ایک دعا آ جائے گی. تو بھئی یہ جو 20-25 جملات تھی یہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خاص کر مولا چوتھے سرکار درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد, عجل فرج. ہر طریقے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے موقع فراہم فرماتے تھے. اب ہمارے درمیان ظاہر بچپن سے یہ مشہور ہے جملہ کہ مولا کے زمانے میں چونکہ تقیہ بہت زیادہ تھا اور مروان اور آل مروان کا خاندان حکومت کر رہا تھا آپ کے سامنے, تو یہ امکان نہیں تھا کہ امام مثال کے طور پر اپنے بعد میں آنے والے آئمہ اطہار علیہ السلام کی طرح مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے یا اپنے گھر کے اندر کوئی درس دیتے. تو امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے, اپنے جد امجد کے روضے کے سامنے بیٹھ کر کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے. اب ان دعاؤں کو سننے میں زیادہ فرق نہیں ہو سکتا تھا کہ سارے ماننے والے ہی ہوں, نہیں ممکن ہے بعض لوگوں جن کا کوئی تعلق ظاہری طور پر امام سے نہ ہو اور ان میں یقیناً ماننے والے بھی ہوں گے, لیکن وہ اس انداز میں امام کے سامنے درس کی صورت میں نہیں بیٹھ سکتے تھے, ورنہ تو اگلے دن غائب کر دیے جاتے, اگلے دن شہید کر دیے جاتے. اتنا سخت قسم کا کربلا کے واقعے کے بعد کا تقیہ کا زمانہ تھا. امام نے دعاؤں کے ذریعے سے بیان کیا, لیکن ان دعاؤں میں کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. ہماری اگر مثال کے طور پر مکتب کا کوئی پہلا انسائکلوپیڈیا ہے تو وہ مولا چوتھے امام کی دعائیں, صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. سلام اللہ صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. تو ماحول ایسا نہیں کہ امام تعلیمات کو بیان کر سکیں, لیکن امام دعا کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں بیان کریں گے جو اگر درس کی صورت میں ہوتا تو بیان کرتے. یہ ایک بات ہے, بہت اہم بات ہے, صحیح ہے, لیکن اس کے علاوہ اور پہلو بھی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ معاشرہ ایک بہت بڑے حادثے سانحے, بہت بڑے قربانی, بہت بڑے معجزے سے گزرا ہوا ہے, اور جس معاشرے میں امام تشریف فرما ہے یہی وہ معاشرہ ہے جس نے ان کے والد گرامی کا ساتھ نہیں دیا ہے. اچھا, اب یہ جو معاشرہ ہے اگر اس کی خرابی چھوٹی خرابی ہوتی تو کیا امام حسین کو تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ تو مثال کے طور پر اس معاشرے کو کیا سکھایا جائے کہ اس کی یہ خرابی ختم ہو؟ اب تصور فرمائیے کہ اگر مثال کے طور پر چوتھے سرکار تشریف لائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ نماز شب کیسے پڑھنی ہے, اور لوگ کون لوگ ہیں؟ اچھا, آپ ان کو نماز شب پڑھاتے رہیے؟ نہیں, یہاں سے معاملہ شروع نہیں ہوگا. کہاں سے شروع کریں؟ بنیادی ترین معاملے سے شروع کریں, وہ یہ کہ آیا خدا پہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے. بے اگر معاشرے کے اندر توحید ہوتی تو نواز رسول قربان ہوتا. یہ کون سا معاشرہ ہے جو نعرہ تکبیر لگا رہا ہے؟ البتہ دونوں گروہوں کی طرف سے, سید الشہداء کے خیمے کی طرف سے بھی نعرہ تکبیر تھی, لیکن وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہا تھا اور اس نعرہ تکبیر کے ہوتے وہ سید الشہداء کے اوپر تیر اندازی کر رہے تھے, اپنی شمشیریں چلا رہے تھے. تو اب جو مولا چوتھے امام تشریف فرمائے ان کے سامنے ایسا ایک معاشرہ ہے. اگر اس معاشرے کی خرابیوں کو بیان کروں تو مجھے بعض اوقات شرم آئے گی کہ میں ممبر پر بیٹھ کر ایسی خرابیوں کو آپ کے سامنے تذکرہ کروں. مدینہ منورہ ایسی حالت میں آ گیا تھا کہ تاریخ میں موجود ہے. ہم لوگ تو کوئی ایک جملہ کہیں بعد میں لوگ کہیں گے آپ نے توہین رسالت کر دی اور توہین یہ کیا وہ کیا. تاریخ میں جا کے دیکھ لو کیا مدینہ کی حشر بگڑا ہوا تھا. یعنی البتہ آج کے معاشرے میں اگر میں کہوں, اور آپ لوگ تو خیر منتخب یعنی سلیکٹڈ لوگ ہیں, فلٹرڈ لوگ ہیں یہاں پہ, ورنہ کوئی ممکن ہے اگر میں باہر جا کر کسی کو کہوں جس کا کوئی دینی بیک گراؤنڈ نہ ہو تو وہ کہے تو یہ تو شاید ہمارے جیسا کوئی معاشرہ ہوگا پھر. یعنی اگر اس معاشرے کی برائیوں کو ہم بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, البتہ ظاہر ہے مدینہ کی بات کر رہے ہیں ہم, مدینہ کے اندر جو سب سے زیادہ لوگ قابل احترام ہو گئے تھے وہ گویے تھے. اچھا وہ کوئی ممکن ہے باہر سننے والا کہ یہاں پہ کون زیادہ قابل احترام ہے, ہوئی لیکن ہم بات مدینہ کی کر رہے ہیں اور 1400 سال کے بعد کی نہیں کر رہے ہیں, نبی اور خدا کے صرف 50 سال بعد کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ فرق ہے, یہ کیسے ہو گیا تھا. اب اس کے سامنے مولا چوتھے امام دیکھ رہے ہیں میرے والد گرامی قربان ہو گئے, ہر موقع پر لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ میرے والد قربان ہوئے. یہ جو امام کی عزاداری ہے یہ کس کام کی خاطر ہے. امام کو معلوم ہے, گویا ہم ایسے دیکھ رہے ہیں, امام دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا اس معاشرے کو تو یہی بھی یاد نہیں رہے گا کہ میرے والد قربان ہوئے, ان کو تو یہ بھی یاد نہیں رہنے والا ہے. تو امام بازاروں میں عزا نہیں کر سکتے لیکن زندگی کے ہر موڑ پہ عزا کر رہے ہیں تاکہ ہر دیکھنے والے کو یہ یاد رہے کہ فرزند حسین عزا میں تھے, کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ یہ تو بھول جائیں گے یہ لوگ. اب امام مسجد نبوی تشریف فرما ہے, ایک موقع ہے کہ دین سکھایا جائے. دین میں کیا سکھایا جائے؟ امام فرمائے سب سے پہلے چیز دین میں یہ سکھاؤ کہ خدا سے رابطہ ہے, خدا سے ایک رابطہ ہوتا ہے. اچھا اب بعض اوقات کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے, کہتے ہیں مولانا اتنی دعائیں ہیں, اتنی دعائیں ہمارے پاس, اگر ہم ان ساری دعاؤں کو مانگیں تو 24 گھنٹے بہت کم ہیں. پھر بات صحیح ہے, اتنی دعائیں دی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں صبح کی دعا بھی پڑھوں, شام کی بھی پڑھوں, دوپہر کی بھی پڑھوں, فلاں عمل بھی پڑھنا چاہیے, فلاں عمل بھی کرنا چاہیے, تو یہ 24 گھنٹے کم ہیں میری زندگی گزارنے کے لیے دعاؤں پڑھنے کے لیے. ہاں بالکل صحیح ہے, تو یہ کیوں کیا؟ میں صرف ایک بات سوچتا ہوں, انہوں نے اتنی دعائیں پڑھی بتائیں تب معاشرہ یہاں پہنچا ہے, اور اتنی نہ بتاتے تو خدا سے تو تعلق ہی ختم ہو گیا تھا پھر. تو یہ دعا, صرف دعا مانگنا, ضرورت احتیاط اظہار صرف یہ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے خدا سے رابطہ. اچھا اب اس خدا سے رابطے میں جو کل پرسوں 2-3 دن بات ہوئی اس کے اوپر, وجہ کہ بھائی یہ جو خدا سے رابطہ ہے یہ کس خدا سے رابطہ ہے؟ میں نے اپنے ذہن میں خدا سوچا ہوا ہے, اس سے رابطہ ہے. بہت زیادہ امکان یہ ہے, اور مولا کی روایت ہمارے پاس ہے, مولا پانچویں امام کی درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرمائے. جو کچھ تم خدا سے سوچتے ہو وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے, وہ خدا نہیں ہے. ہم جو کچھ خدا سے سوچتے ہیں محدود ہے, ناقص ہے. وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو ہم سوچ رہے ہوں گے در حقیقت. کیوں؟ ہم اتنا پاکیزہ نہیں سوچ پائیں گے. یہ جو ہمارے پاس بیان توحیدی ہے لا الہ الا اللہ, شاید اس خاطر ہے کہ خود خدا کو بیان کرنا تقریباً ناممکن تھا, تو ایک راستہ یہ رکھا کہ جو غیر خدا ہے ان کا انکار کر لو, بس یہ تمہارے لیے خدا تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. آئمہ نے, امام نے دعا کے ذریعے کیا کیا؟ خدا نے متعال کے ساتھ ہمارے رابطے کو قائم کیا. یعنی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ کہ بھئی ہمیں کیا پتا تھا کہ خدا کے سامنے کلام کا ادب کیا ہے؟ آئمہ نے بتایا جو اس محفل کے اندر موجود تھے، خدا سے کلام کا ادب یہ ہے. آپ ابھی بھی یہاں پہ دیکھ لیں دنیا کے اندر کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو اگر کسی بہت اہم شخص سے ملنے جانا ہو تو مثال کے طور پر پہلے کوئی اس کو بتاتا ہے بھائی وہاں جانے کے پروٹوکولز یہ ہیں، وہاں آپ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. آپ کسی عدالت میں بھی جائیں گے تو آپ کو پہلے یہ سمجھا دیا جائے گا کہ بھائی آپ یہاں یہ کر سکتے ہیں یہاں یہ نہیں کر سکتے. آپ خدا کے سامنے جانے والے ہیں، آپ کو پروٹوکول سکھایا جا رہا ہے، زبان سکھائی جا رہی ہے، آپ کو اس طرح سے گفتگو کرنی ہے. اچھا یہ جتنا بڑھتا گیا آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب میں تھوڑا سا کل کی گفتگو سے بھی اس کو متصل کر لوں. کل تو ہم نے بات کی، آپ میں سے ظاہر بہت سارے لوگ کل شاید تشریف فرما نہ ہو، کل ہم نے عرض کیا کہ اور دو تین دن سے جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ کہ انسان اپنی معرفت کو کیسے حاصل کرے، معرفت ہے کیا چیز. تو کل یہ بات ہوئی کہ انسان کے وجود میں حق کو طلب کرنے اور حق کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ایک خواہش خدا متعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہے. ہمیشہ انسان اپنے وجود کے ساتھ چاہتا ہے حق کی طرف جائے، سچ کی طرف جائے. ایک بچے کے ساتھ لے لیجئے، آپ ایک بچے سے کہیں کہ اب میں اس مثالوں میں آپ کا وقت نہ لگاؤں، انسان کی طبیعت کے اندر یہ رجحان ہے کہ وہ حق کو لینا چاہتا ہے. اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سائنٹسٹ بن جاتا ہے جو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے کہ فضا میں کیا ہے، کبھی ایک جیولوجسٹ بن جاتا ہے جو زمین کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے کہ زمین میں کیا ہے، اور کہیں ایک عارف ہوتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے کہ خدا سے میرا رابطہ کیسا ہے. اور سلام اللہ
اللہم صلی علی محمد آل محمد بعد الفرد.
ہم نے عرض کیا کہ انسان کے نفس میں جتنا زیادہ حق، حقیقت، سچائی، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس نفس کی طاقت بھی بڑھے گی. دوسرے دن آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں، معلومات ایسی ہوتی ہیں، ان معلومات کے نتیجے میں عالم کے وجود میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی معنوی صلاحیت بڑھ رہی ہوتی ہے، جس کو ہم نے قلب تعبیر کیا تھا کہ قلب کے اندر اس کی ترقی حاصل ہو رہی ہوتی ہے. اس کام کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی توجہات کو انہی چیزوں پہ رکھے جو حق ہے، باطل کی طرف زیادہ توجہ نہ دے، ان چیزوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہ کرے جن کی کائنات میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کل میں نے مثال عرض کی تھی کہ بھئی اصل حق کیا ہے؟ اصل حق صرف خدا ہے. اس خدا نے پاکیزہ مخلوقات خلق کی ہیں، اس خدا نے اپنے ارادے سے بہت ساری مخلوقات خلق کی ہیں. امرہ اذا اراد شیئا، بس خدا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس ارادے سے مخلوقات خلق ہوئی ہیں. مثلا ہم جیسے لوگ خلق ہوئے ہیں، ہم خدا کے ارادے کے سائے کے سوا کچھ بھی نہیں. اب ہمارے سامنے کچھ مخلوقات خلق ہوئی ہیں ہماری خدمت کے لیے، گویا سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان نے تمہارے لیے تسخیر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مثال کے طور پر یہ زمین ہے اور اس کی بلڈنگز ہیں، اس کے درخت ہیں، اس کے کھیت ہیں. اب مجھ سے جو توقع کی ہے خدا نے وہ کیا ہے؟ مجھ سے توقع یہ کی ہے کہ میں خدا سے یہ کہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، اس میں کہیں زمین ہے؟ میں اللہ سے ہوں، سادہ ترین اگر میں ترجمہ کروں، اور اللہ ہی کی طرف مجھے پلٹنا ہے، دنیا کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ خدا نے متعلق کہنا ہے کہ نہیں، تمہاری ایک سپیریئر حیثیت ہے،